الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما نحل والد ولدا من نحل أفضل من أدب حسن أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. اللہ تعالی شانہ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک بہت ہی قیمتی نعمت اولاد کی نعمت ہے. اور اللہ تعالی شانہ جب کسی کو کوئی نعمت عطا کرتے ہیں تو اللہ تعالی شانہ یہ چاہتے ہیں کہ اس نعمت پر شکر ادا کیا جائے. اور کسی بھی نعمت پر شکر کے لیے تین ارکان ہیں. پہلا رکن یہ ہے کہ دل دماغ سے یہ سمجھا جائے کہ اللہ تعالی شانہ نے میرے غیر مستحق ہونے کے باوجود محض اپنے لطف و کرم سے مجھے یہ نعمت عطا کی ہے. دوسرا رکن یہ ہے کہ زبان سے بھی اس کا اعتراف کرے, اللہ کے سامنے بھی یہ کہے کہ اللہ میں مستحق نہیں تھا پھر بھی آپ نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی, یہ اللہ آپ نے یہ نعمت محض اپنے لطف و کرم سے مجھے عطا کی ہے. اور زبان سے یہ اعتراف کرتے ہوئے اللہ کی حمد و ثنا کرے, اللہ کا شکر ادا کرے اور یہ کہے کہ اللہم لک الحمد و لک الشکر, اللہم لک الحمد و لک الشکر, اللہم لک الحمد و لک الشکر. تو شکر کا پہلا رکن یہ ہے کہ دل دماغ سے یہ سمجھا جائے, یہ اعتقاد کیا جائے کہ یہ جو نعمت ملی ہے جو بھی نعمت ہو یہ اللہ تعالی شانہ نے مجھے بغیر استحقاق کے صرف اپنے فضل و کرم سے عطا کی ہے. اس کے بعد یہ کہ زبان سے بھی اس کا اعتراف اللہ کے سامنے بھی کیا جائے اور لوگوں کے سامنے بھی کیا جائے کہ الحمدللہ اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی، میں تو اس قابل نہیں تھا، میں مستحق نہیں تھا کہ مجھے یہ نعمت ملتی، مگر اللہ نے عطا فرمائی محض اپنے لطف و کرم سے، میں تو بہت گنہگار ہوں، بہت نکما ہوں، لیکن اللہ نے عطا فرمائی. اور پھر حمد و ثنا اور شکر کرے، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر. تو خالق کے سامنے بھی یہ ہو اور مخلوق کے سامنے بھی. اور تیسرا رکن یہ ہے کہ اللہ تعالی شانہ نے جو نعمت عطا کی ہے، اس نعمت کے بارے میں اللہ کا جو تقاضا ہے اس تقاضے کو پورا کیا جائے، اللہ کا جو حکم ہے اس حکم کو پورا کیا جائے. بطور مثال کے ہم مال کو لے لیتے ہیں، مال اللہ نے ہمیں مال دیا، کسی کو زیادہ کسی کو کم، لیکن اللہ سب کو دیتا ہے. تو اللہ نے مال دیا تو سب سے پہلے دل دماغ میں یہ خیال آئے کہ اللہ تعالی شانہ نے محض اپنے لطف و کرم سے میرے مستحق ہوئے بغیر یہ دولت مجھے عطا کی ہے. یہ خیال نہ آئے کہ میں نمازیں بہت پڑھتا ہوں تو مجھے دینا ہی چاہیے تھا، میں دین کا بہت کام کرتا ہوں اس لیے مجھے ملنا ہی چاہیے تھا، میں نے محنت کتنی کی ہے، اتنی محنت کی رات دن، تو مجھے ملنا ہی چاہیے نا. میں مستحق نہیں تھا. اللہ تعالی شانہ نے محض اپنے لطف و کرم سے یہ عطا کیا ہے. اور اس کے بعد پھر اللہ سے بھی یہ کہے اکیلے اکیلے میں کہ اللہ میں بہت نکما گنہگار آپ کی نافرمانی کرتا ہوں، پھر بھی آپ نے مجھے اتنی دولت دی، آپ میرا پیٹ بھرتے ہیں، میرا بدن ڈھکتے ہیں، مجھے گھر دیتے ہیں، اپنا گھر دیا ہے یا کرائے کا گھر، مگر کرایہ ادا کرنے کے لیے پیسے دیتے ہیں. اے اللہ آپ نے بغیر استحقاق کے مجھے یہ دولت دی ہے، میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر. اور کبھی تذکرہ آ جائے تو دوست احباب کے سامنے بھی کہ الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اس نے روزی دے رکھی ہے، روٹی دے رکھی ہے، کپڑے دے رکھے ہیں، پیسے دے رکھے ہیں. مستحق نہیں ہے، ہم لوگ تو گنہگار ہیں، پھر بھی اللہ دیتے ہیں، اللہم لک الحمد ولک الشکر. اور تیسری بات کہ مال کے بارے میں جو تقاضا ہے اس کو پورا کریں، حلال طریقے سے کمائیں، حلال جگہ میں خرچ کریں، صدقۃ الفطر ادا کریں، قربانی کریں، زکات ادا کریں. اللہ نے جو مال کے بارے میں حکم کیا ہے، جو تقاضا کیا ہے، وہ سارے کام کریں. جب کوئی بندہ یہ تین رکن پر عمل کر لیتا ہے تو سمجھا جائے گا کہ اس نے اس نعمت کا شکر ادا کیا. اللہ تعالی شانہ نے جتنی نعمتیں عطا کی ہیں ان نعمتوں میں سے ہر نعمت پر ان تین ارکان کے ساتھ شکر ادا کرنا ضروری ہے. اگر کوئی شکر ادا کرے گا ان تین ارکان کے ساتھ تو اللہ تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا. ولئن کفرتم، اور اگر تم شکر ادا نہیں کرو گے، یا تو تینوں کام نہیں کیے یا تینوں میں سے ایک کام کیا، کہ دل دماغ سے تو یہ سمجھا کہ محض اللہ کی طرف سے یہ آیا ہوا ہے اور بس، یا دو کام کیے کہ دل دماغ سے بھی سمجھا اور زبان سے بھی اس کا اقرار کیا اور حمد و ثنا اور شکر بھی کیا، لیکن اس نعمت کا جو حق ہے، اس نعمت پر اللہ کی طرف سے جو تقاضا ہے اس کو پورا نہیں کیا، تو اس نے شکر ادا نہیں کیا. اور اللہ تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم شکر ادا نہیں کرو گے ان عذابی لشدید، تو پھر میرا عذاب جو ہے وہ سخت ہے، میرا عذاب سخت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عذاب آ سکتا ہے. اس میں بھی اللہ تعالی شانہ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ شکر کے بارے میں تو یہ فرما دیا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمت کو بڑھاؤں گا، لیکن عذاب کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ اگر تم ناشکری کرو گے تو میں سخت عذاب دوں گا، بلکہ یہ کہا کہ اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے. اس کا مطلب یہ کہ عذاب دے بھی سکتا ہوں اور معاف بھی کر سکتا ہوں، لیکن اگر عذاب دوں گا تو بہت سخت ہوگا. تو شکر کرنے کے نتیجے میں تو نعمت میں اضافہ یقینی، اور ناشکری کرنے میں عذاب یقینی نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے، اور اگر ہوگا تو بہت سخت ہوگا. اس لیے ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ شکر کے ان تین ارکان کو اچھی طرح سمجھ کر ذہن نشین کر کے بیٹھ کر کے غور و فکر کرے کہ میری زندگی میں کون سی نعمتیں ہیں، اور جو جو نعمت سامنے چلی آتی جائیں ان نعمتوں کے بارے میں ہم یہ تین کام کریں. پہلا کام یہ کہ دل دماغ سے ہم یہ سمجھیں اور یقین کریں کہ یہ محض اللہ نے اپنے لطف و کرم سے نعمت عطا کی ہے. نمبر دو، زبان سے بھی اس کا اعتراف کر کے اللہم لک الحمد و لک الشکر کہیں. اور نمبر تین، اس نعمت کا جو حق ہے اس حق کو بھی ہم ادا کریں. اللہ تعالی شانہ کی جو بے شمار نعمتیں ہیں جن پر شکر واجب ہے، ان میں سے ایک بہت ہی قیمتی نعمت اولاد کی نعمت ہے. اور یہ اولاد کی نعمت ہے اس پر بھی شکر واجب ہے، اور اس کے بھی یہ تین حصے ہیں. سب سے پہلا حصہ یہ ہے کہ ہم دل دماغ سے یہ سمجھیں اور یہ یقین کریں کہ اللہ تعالی شانہ نے میرے غیر مستحق ہونے کے باوجود محض اپنے لطف و کرم سے اولاد کی نعمت سے مجھے نوازا ہے. اور اس کے بعد پھر اس کا اعتراف بھی کرے زبان سے بھی، اللہ کی بارگاہ میں، لوگوں کے سامنے بھی، جب موقع ملے، جب تذکر آئے اولاد کا، کہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے محض اپنے لطف و کرم سے اولاد عطا فرمائی ہے. اللہم لک الحمد و لک الشکر. اور تیسرا رکن یہ ہے کہ اولاد کے سلسلے میں اللہ کی طرف سے جو تقاضا ہے اس تقاضے کو پورا کریں. اور وہ تقاضا کیا ہے؟ وہ تقاضا یہ ہے کہ اے میرے بندو، اے میری بندیو، جب میں تمہیں اولاد کی نعمت سے نوازوں تو تمہیں اولاد کو صحیح تعلیم دینی ہے اور اولاد کی صحیح تربیت کرنی ہے. اولاد کے سلسلے میں اور بھی بہت سارے تقاضے ہیں اللہ کے. مثلا یہ کہ ماں باپ سے یہ تقاضا کیا جاتا ہے کہ جب تک اولاد بالغ نہ ہو جائے اس وقت تک ان کو کھانا کھلاؤ، اس وقت تک ان کو کپڑے پہناؤ، اس وقت تک ان کے لیے رہنے کا انتظام کرو، اگر وہ بیمار ہو جائے تو ان کا علاج کراؤ. یہ دوسرے حقوق بھی ہیں جنہیں عموماً لوگ ادا کرتے ہیں، لیکن سب سے بڑا حق جو اولاد کا ماں باپ پر ہے اور سب سے بڑا تقاضا اللہ کی طرف سے ماں باپ کے ذمے عائد کیا جاتا ہے، وہ یہی ہے کہ ان کی صحیح تعلیم ہو اور ان کی صحیح تربیت ہو. اور قیامت کے دن حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے دربار میں ہر ماں باپ کو کھڑا کیا جائے گا اور ان کی اولاد میں سے ایک ایک کو لایا جائے گا، اور ماں باپ سے دو سوال ہوں گے اولاد کے بارے میں، ماذا علمتہ وماذا ادبتہ، کہ تو نے تیری اس اولاد کو کیا کیا تعلیم دی تھی اور کتنی تعلیم دی تھی، اور تو نے اپنی اس اولاد کی کیا تربیت کی تھی اور کتنی تربیت کی تھی. تو ہمیں، میرے بھائیوں اور میری ماؤں اور بہنوں، آج یہاں سے یہ عزم کر کے اٹھنا ہے کہ انشاءاللہ جتنی بھی نعمتیں ہیں ان سب نعمتوں کا ہمیں شکر ادا کرنا ہے. اور شکر ادا کرنے کے تین ارکان ہیں، ان تینوں ارکان کو ملحوظ رکھتے ہوئے کرنا ہے. اور بالخصوص اولاد کی نعمت کے سلسلے میں جو شکر کا یہ تیسرا رکن ہے، اس میں جو کچھ کوتاہی ہم سے ہوئی ہے یا ہو رہی ہے اس سے توبہ کر کے آج سے اس کا عزم کرنا ہے کہ ہم اپنی اولاد کو اچھی تعلیم دیں اور اچھی تربیت دیں. تو تعلیم اور تربیت یہ دو بڑے بڑے تقاضے ہیں اللہ کی طرف سے اولاد کے سلسلے میں، اور اس تقاضے کو ہمیں پورا کرنا ہے تاکہ اولاد کی نعمت کا جو حق کی شکر ہے وہ ادا ہو جائے اور اللہ کی بارگاہ میں ہم سرخرو ہو جائیں. اب ہمارے لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ بچوں کو تعلیم دینی ہے اور بچوں کی تربیت کرنی ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ تعلیم جو اللہ کی طرف سے تقاضا ہے، تعلیم دینا، تربیت کرنا جو اللہ کی طرف سے تقاضا ہے، اس تقاضے سے ہم کب فارغ ہوں گے، کب سبکدوش ہوں گے، ہماری ذمہ داری کب ادا ہوگی؟ ہم کیا کریں گے تو تعلیم دینے سے فارغ ہو جائیں گے، اور کیا کریں گے تو تربیت کرنے سے فارغ ہو جائیں گے؟ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. تو تعلیم دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو ان کی زندگی میں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کے لیے اور اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے جتنے علم کی ضرورت ہو، وہ علم ہم ان کو علماء حق کا اور صحیح تعلیم گاہوں سے دلوائیں. مثال کے طور پر ہر مومن کو وضو کی ضرورت پڑتی ہے، تو ہم وضو کا طریقہ ان کو سکھلائیں، وضو کو توڑنے والی چیزیں کون سی ہیں وہ ہم ان کو بتلائیں، وضو کی کس طرح ہوتا ہے، پانی کے لیے کیا کیا ضروری ہے، اسے ہم ان کو سکھلائیں. ہر مومن کو نماز پڑھنے کی ضرورت پڑتی ہے، تو ہم ان کو نماز کے احکام سکھلائیں کہ نماز میں کیا چیزیں فرض ہیں، نماز میں کیا چیزیں واجب ہیں، سجدے سہو کب واجب ہوتا ہے، اگر نماز قضا ہو جائے تو کیا حکم ہے، یہ ساری چیزیں ہم سکھائیں. اسی طرح زکات، اس لیے کہ جو بھی صاحب مال ہوگا اس کے اوپر زکات بھی فرض ہوگی، اس کے موٹے موٹے مسائل. تو زندگی میں بیوی کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، جھوٹ نہ بولنا، جھوٹ بولنا حرام ہے، دھوکہ دینا حرام ہے، کسی کو تکلیف پہنچانا حرام ہے. تو ایک مسلمان کو اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے، اللہ کی فرما برداری کرنے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے، وہ ساری چیزیں ہم انہیں یا تو خود سکھلائیں یا ایسے علماء اور ایسے مدارس کے حوالے کریں جو ہماری طرف سے ان کو یہ چیزیں سکھلائیں. اور پھر تعلیم کا حصہ یہ بھی ہے کہ ان کا دل دماغ، ان کے دل دماغ میں یہ بات اتر جائے کہ جہاں کہیں مجھے کوئی چیز معلوم نہ ہو تو وہاں مجھے اچھے علماء اور اچھے مفتیوں کی طرف رجوع کر کے معلوم کرنا ہے کہ میرا اللہ ان حالات میں اور ان سچویشن میں مجھ سے کیا چاہتے ہیں. اسی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کو حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. تو یہ علم جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، ایک تو علماء کا علم کو حاصل کرنا، تو علماء اس علم کو بھی حاصل کرتے ہیں جس کی ان کو زندگی میں ضرورت پڑنے والی ہے، اور اس علم کو بھی حاصل کرتے ہیں جس کی ان کو ضرورت نہیں پڑنے والی ہے مگر امت کو ضرورت پڑنے والی ہے. مولانا ہارون صاحب ہیں، مفتی شکیل صاحب ہیں، مفتی نعیم صاحب ہیں، یہاں اور بھی دیگر علماء بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کو تجارت کے بھی مسائل معلوم ہیں. حالانکہ جس وقت یہ پڑھ رہے تھے اس وقت ان کے ذہن میں یہ نہیں ہوگا کہ مجھے بھی زندگی میں کبھی تجارت کے مسائل کی ضرورت پڑ سکے گی. یہ فرض کفایا ہے، پوری شریعت کا علم حاصل کرنا فرض کفایا ہے کہ امت میں سے ایک جماعت، چند حضرات اس کو حاصل کر لیں. تو یہ علماء جو ہیں وہ ان کو ضرورت پڑنے والی ہے اس سے بھی زیادہ علم حاصل کرتے ہیں تاکہ امت کو ضرورت کے وقت وہ بتلا سکیں. اور عام مسلمانوں کے اوپر جو علم کو حاصل کرنا فرض ہے وہ کتنا، پوری شریعت کا نہیں، اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے جس کی ان کو ضرورت پڑے. تو عام طور پہ نماز کی ضرورت پڑے گی، زکات کی ضرورت پڑے گی، روزے کی ضرورت پڑے گی،
और मोटी मोटी चीजें कि ये जायज है ये नाजायज है ये हराम है ये हलाल है ये मकरूह तहरीमी है ये मकरूह तंजीही है। और फिर जिंदगी में ऐसा मरहला अगर कोई आ जाए, जैसे एक आम मुसलमान है उसने आम मसाइल तो हासिल कर लिए थे मगर बड़ा हो गया और ताजिर बन गया, अब उसे समझ में आया कि मैंने तिजारत के मसले को पढ़े नहीं है लेकिन अब तिजारत मुझे करनी है तो मुझे मालूम होना चाहिए कि क्या जायज है क्या नाजायज है। तो उसके अंदर ये भी इल्म का हिस्सा है कि जो चीज तुम्हें मालूम न हो वो तुम उलमा और मुफ्तियों की तरफ रुजू करके हासिल कर लो। ये तो हो गई तालीम।
तो तालीम का मतलब ये हुआ कि हमें अपनी औलाद को खुद या उलमा और मदारिस के जरिए उतना इल्म दिलवाना है जिसके नतीजे में वो अपनी जिंदगी को अल्लाह ताला शानहू की फरमा बरदारी को समझते हुए गुजार सके, क्या जायज है क्या नाजायज है क्या हलाल है क्या हराम है। और ये भी उनको सिखाया जाए कि जिस मरहले पर जिस जगह पर जिस सिचुएशन में तुम्हें बेटा मालूम न हो कि क्या करना है तो उस वक्त तुम्हें अपनी मर्जी से अपनी सोच से काम नहीं करना है बल्कि अच्छे उलमा की तरफ अच्छे मुफ्तियों की तरफ रुजू करके उनसे रहनुमाई हासिल करके चलना है। ये तो तालीम का हिस्सा है। तरबियत क्या है? तरबियत यह है कि बच्चों की प्यार मोहब्बत से जहन साजी हमें करनी है और ये जहन साजी करनी है कि बेटा तुमने जो इल्म हासिल किया है इस इल्म पर तुम्हें अमल करना चाहिए। और उनका बचपन ही से हम ऐसा जहन बनाएं कि हमें पैदा करने वाले अल्लाह हैं और इस कायनात में जो कुछ भी होता है वो अल्लाह के कब्जे कुदरत में है, नफे और नुकसान का मालिक अल्लाह है। वो चाहते हैं तो नफा मिलता है, वो नहीं चाहते तो नफा नहीं मिल सकता। इन सिस्कल्लाह बिदुर्रिन फला काशिफ लहू इल्ला हू वही युदित का बखीर फला रात दलफद ले। अगर अल्लाह ताला शानहू तुम्हें जरर पहुंचाना चाहे नुकसान पहुंचाना चाहे तो उस नुकसान को कोई हटा नहीं सकता, और अगर अल्लाह ताला शानहू तुम्हारे साथ खैर का इरादा करे तो इसके फजल को कोई हटा नहीं सकता, वो खैर तुमको पहुंच कर रहेगी। पूरी दुनिया मिलकर के अगर ये फैसला करे कि वो तुम्हें कोई नफा पहुंचाए तो वो उतना ही पहुंचा सकते हैं जितना अल्लाह ने चाहा है, और पूरी दुनिया मिलकर के अगर ये फैसला करे कि तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाए तो वो उतना ही नुकसान पहुंचा सकते हैं जितना अल्लाह ने मुकद्दर में किया है। वालम अन्नल उम्मत लविजतमअत अला अय्यिन फौक बिशैइन लम यनफौक इल्ला बिशैइन कद कतबल्लाहु लक वअन्नल उम्मत लविजतमअत अला यज़ुरुक बिशैइन لم يضرك الا بشيء قد كتب الله لك। तो बच्चों का ये जहन बनाया जाए कि बेटा देखो नफा और नुकसान अल्लाह के हाथ में है, और जब नफा और नुकसान अल्लाह के हाथ में है तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि उसकी फरमा बरदारी हम करें और हमें नुकसान पहुंचे, और ये भी मुमकिन नहीं है कि उसकी नाफरमानी हम करें और हमें नफा पहुंचे। तो नफा और नुकसान अल्लाह के हाथ में है, लिहाजा नफा हमें पहुंचेगा उसकी फरमा बरदारी करने में, और उसकी नाफरमानी से आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों नुकसान का जरूर सामना करना पड़ेगा। जब ये बात है बेटा तो फिर हर हाल में अकल चाहे जो कुछ भी कहे अल्लाह जल्ल जलालुहु आम्मा नवालुहु की फरमा बरदारी करनी है। तो क्या करना है, किस वक्त क्या करना है, ये तालीम है। और फिर जहन ऐसा बन जाए कि जब वो वक्त आए उस वक्त बंदा वही काम करे जो अल्लाह चाहता है, ये तरबियत है। तालीम जो है, तालीम ये अल्लाह तक और जन्नत तक पहुंचने के रास्ते को मालूम करने का नाम है। तो तालीम के जरिए आप अपनी औलाद को वो रास्ता बतलाएंगे जो अल्लाह की रिजा तक और जन्नत तक पहुंचाता है, और तरबियत के जरिए आप अपनी औलाद को उस रास्ते पर चलने के काबिल बनाएंगे। तो अगर तालीम नहीं मिली, पूरी तालीम नहीं मिली,
تو بچہ جب بالغ ہو جائے گا اور بالغ ہو کر آپ سے الگ ہو جائے گا تو اسے جنت تک کا راستہ ہی نظر نہیں آئے گا، اس لیے کہ تعلیم پوری نہیں ہے. اور تعلیم تو پوری ہے لیکن تربیت نہیں کی ہے، تو وہ راستے پر کھڑا ہوگا اور اسے نظر بھی آ رہا ہے کہ یہ راستہ ہے جو جنت تک جاتا ہے، مگر تربیت نہیں کی ہے کہ راستے پر چلنے کی طاقت اور قدرت نہیں ہے. یعنی آپ یہ سمجھیے کہ تعلیم دیں گے تو راستہ بتلا دیں گے، پر تربیت دیں گے تو بہترین کار بھی بٹھا دیں گے. جب تعلیم کے ذریعے راستہ سامنے آ گیا، اچھی کار میں بٹھا دیا، تو تربیت کے ذریعے کار میں بیٹھ کر سیدھا منزل پر پہنچ جائے گا. تعلیم نہیں دی تو راستہ ہی نہیں ہے، جب راستہ نہیں ہے تو جائے گا کیسے؟ اور تعلیم دی ہے مگر تربیت نہیں ہے تو آپ نے پیرس سے لے کر لندن تک کا راستہ تو بتلا دیا ہے، مگر کار نہیں ہے، ٹرین نہیں ہے، بس نہیں ہے، وہ جائے گا کیسے؟ تو راستے کو دیکھتا رہے گا مگر چل نہیں سکے گا. تو تعلیم جو ہے وہ راستہ ہے جو پہنچاتا ہے جنت تک، اور تربیت جو ہے وہ کار ہے، وہیکل ہے، جس میں سوار ہو کر کے وہ پہنچ جاتا ہے. اب مکتب کے اندر جو ہمارے بچے جاتے ہیں، یہ مکاتیب جو ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے مدرسے جو مسجدوں کے ساتھ ہوتے ہیں، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور دلوں میں ان کی قدر پیدا کرو، اور جگہ جگہ پر، بستی بستی میں، شہر شہر میں، قریا قریا میں، الگ الگ علاقوں میں، جہاں پانچ دس پندرہ مکانات مسلمانوں کے ہوں، وہاں مکتب قائم کرنے کی فکر کرو. اور جو لوگ مکتب قائم کرنے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں ان کا تعاون کرو. اور جن لوگوں کے بچے نہیں ہیں یا بچے بڑے ہو گئے ہیں، وہ ایسا نہ سمجھے کہ وہ ہمارے جو بچے نہیں ہیں. نہیں، جو لوگ اس قسم کے کام کر رہے ہیں اور آپ کے بچے بڑے ہو گئے ہیں لیکن اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، تو ایسی جگہوں پر اگر مالی تنگی ہے تو مال دے کر کے ان کا تعاون کیجیے، مکاتب. اور جو بڑے مدارس ہیں، دارالعلوم کی شکل ہے، جہاں فقہ پڑھایا جاتا ہے، عربی سکھائی جاتی ہے، قرآن و حدیث پڑھانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، ایسے لوگوں کا بھی خوب تعاون کرو تاکہ ہمارے ملک میں مکاتب کا جال بچھ جائے اور کم سے کم ایک اچھا فل ٹائم دارالعلوم قائم ہو جائے، تاکہ ہمارے ملک کی فرض عین والی ضرورت بھی اور فرض کفایہ والی ضرورت بھی ہمارے ملک ہی میں پوری ہو جائے. اور کرے گا اللہ انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے ہم اس مبارک مجلس میں دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ کرے کہ یہ ہو جائے. تو یہ مکاتب ہے وہ بھی بہت بڑی نعمت، اور یہ دارالعلوم ہے وہ بھی بہت بڑی نعمت. تو ان کے پیچھے محنت بھی کرو، خرچ بھی کرو، اپنے بچوں کو مکتب میں بھی بھیجو اور دارالعلوم میں بھی بھیجو تاکہ بچے علماء بھی بنے. اور یہ مکاتب کے اندر بنیادی تعلیم دی جاتی ہے، تو اس کے بعد اگر آپ کا بچہ ڈاکٹر بن رہا ہے، انجینئر بن رہا ہے، آرکیٹیکٹ بن رہا ہے، ٹیچر بن رہا ہے، وہ بنتا رہے، لیکن مکتب کے اندر کی تعلیم ٹھوس ہو اور اس کے ذہن میں یہ بات بٹھائی جائے کہ علم اتنا ہی نہیں ہے، تمہیں تمہاری زندگی میں اور بھی بہت سے حالات میں، بہت سے سچویشن میں سوال پیدا ہوگا کہ یہاں میرا اللہ کیا چاہتا ہے، تو اس وقت معتبر علماء کرام اور مفتیوں کی طرف رجوع کر کے علم حاصل کرے. تو یہ راستہ جو ہے جنت کا وہ معلوم کرتے رہنا ہے، اور پھر بچوں کی صحیح تربیت کے نتیجے میں یہ جذبہ بھی پیدا ہو جائے کہ اس پہ چل پڑے، تو ان دونوں کے ذریعے انشاءاللہ جنت تک ہم پہنچ پائیں گے. یہاں پر میں ایک بہت اہم بات کی طرف آپ حضرات کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یہ تعلیم اور تربیت کی ذمہ داری ماں باپ کی ہے. اللہ نے ماں باپ کو یہ حکم کیا ہے کہ اپنی اولاد کو صحیح تعلیم دو اور ان کی صحیح تربیت کرو. یہ ذمہ داری مکتب کی نہیں ہے، یہ ذمہ داری امام صاحب کی نہیں ہے، یہ ذمہ داری علماء کی نہیں ہے، یہ ذمہ داری تعلیم اور تربیت کی ماں باپ کی ہے. ہاں، اگر ماں باپ نے کسی مکتب میں، کسی مدرسے میں، کسی عالم، کسی استاد کے پاس اپنے بچے کو داخل کر دیا، حوالے کر دیا، اور انہوں نے اگر اس بچے کی تعلیم یا تربیت میں کوتاہی کی ہے، تو ان کو قیامت کے دن سوال ہوگا، استاد محترم کو سوال ہوگا کہ ان بچوں کا حق کیوں ادا نہیں کیا تھا. مسجد والوں کو سوال ہوگا کہ تم نے اساتذہ کی نگرانی کیوں نہیں کی تھی، اچھے اساتذہ تم کیوں نہیں لائے تھے، اور کیوں تم نے فکر نہیں کی تھی، وہ اپنی جگہ پر، لیکن ان کی کوتاہی کی وجہ سے ماں باپ قیامت کے دن کے سوال سے بچ جائیں گے ایسا نہیں ہے. ماں باپ ایسا نہیں کہہ سکیں گے کہ ہم نے تو ہمارے بچے کو مفتی انس صاحب کو سونپ دیا تھا، اب مفتی انس صاحب کو آپ پوچھ لیجیے، ہم نے تو مولانا ہارون صاحب کو سونپ دیا تھا، مولانا ہارون صاحب سے پوچھیے، شیخ اسماعیل کو سونپ دیا تھا، شیخ اسماعیل کو پوچھیے. تو اگر شیخ اسماعیل نے، مولانا ہارون صاحب نے، مفتی انس صاحب نے، میں نے، ہم لوگوں نے اگر کوتاہی کی ہوگی تو ہماری بھی پکڑ ہوگی. لیکن ماں باپ سے یہ کہا جائے گا کہ تم نے تمہارے بچوں کو مولانا ہارون صاحب کے حوالے کرنے کے بعد چیک کیوں نہیں کیا تھا کہ بچوں کی تعلیم اور تربیت ہو رہی ہے یا نہیں. یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ ماں باپ جو ہے اپنے بچوں کا علاج کرتے ہیں اگر بیمار ہو جائیں تو ماں باپ جو ہے وہ ہاسپٹل کے یا ڈاکٹر کے حوالے کر کے آنکھ بند کر کے بیٹھے نہیں رہتے، بلکہ روزانہ چیک کرتے ہیں کہ ہاسپٹل میں داخل کرنے کے بعد کچھ فرق آ رہا ہے کہ نہیں. اور اگر فرق نہیں آ رہا ہوتا ہے تو ایک ہاسپٹل سے دوسرے ہاسپٹل میں لے جاتے ہیں، ایک ڈاکٹر سے دوسرے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. تو ماں باپ کو اپنی اولاد کی تعلیم اور تربیت کی اتنی فکر رکھنی ہے کہ وہ روزانہ دیکھیں کہ سبق کیا ہو رہا ہے، کتنا ہو رہا ہے، بچہ یاد بھی کر رہا ہے یا نہیں، بچے کی زندگی میں کوئی فرق بھی آ رہا ہے یا نہیں. تو یہ تعلیم اور تربیت کی ذمہ داری ماں باپ کی ہے، اور ماں باپ کو قیامت کے دن سوال ہوگا. اس لیے ماں باپ کے لیے ضروری ہے کہ اچھے علماء کے پاس بھیجے، اچھے مکتب میں بھیجے، اور اس کے بعد بھی اساتذہ اور مکتب کے ساتھ تعاون کرے، کوآپریشن کرے، اور گھر میں بھی ہفتے میں ایک مرتبہ روزانہ چیک کرتے رہے کہ بچوں کی تعلیمی ترقی اور تربیتی ترقی ہو رہی ہے یا نہیں. دوسری جو اہم بات ہے اس سلسلے میں وہ یہ ہے کہ مکتب میں آپ کے بچے دو گھنٹے کے لیے، ڈیڑھ گھنٹے کے لیے، ڈھائی گھنٹے کے لیے آتے ہیں، اور اساتذہ ان دو گھنٹوں میں کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے بچوں کی زیادہ سے زیادہ تعلیم کی فکر کریں اور تربیت کی فکر کریں. لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان دو گھنٹوں میں پوری تعلیم بھی ہو اور پوری تربیت بھی ہو، یہ ممکن نہیں ہے. اس لیے جو عملی شکل ہے مکتب سے فائدہ اٹھانے کی، وہ یہ ہے کہ عموماً اساتذہ اپنا پورا وقت تعلیم کے پیچھے خرچ کرتے ہیں. اس لیے کہ ان کو سکھانا ہے قرآن کیسے پڑھا جائے گا، تجوید کے ساتھ کیسے پڑھا جائے گا، حلال حرام کیا ہے، جائز ناجائز کیا ہے، اخلاق آداب کیا ہے، تو وہ تعلیم دیتے ہیں. تو آپ یوں سمجھیے کہ تعلیم میں 90% کنٹریبیوشن اور حصہ اساتذہ کا ہوگا، اور آپ کا حصہ 10%. اس لیے کہ گھر میں آپ 8 گھنٹے کے لیے بیٹھ جائیں گے ان کو لے کر، سرسری دیکھ لیں گے کہ بھائی ٹھیک ہے، سبق چل رہا ہے. تو تعلیم میں 90% محنت اساتذہ کی ہوگی اور 10% آپ کی. اور تربیت میں الٹا ہے، اساتذہ 2 گھنٹے میں 10% تربیت کر پائیں گے. کوئی بچہ جو ہے اچھی طرح بیٹھا ہوا نہیں تو اسے ادب سے بٹھانے کی کوشش کریں گے. کوئی طالب علم جو ہے وہ بائیں ہاتھ سے کتاب پکڑ کے جا رہا ہے تو کہیں گے کہ بیٹا بائیں ہاتھ سے پکڑو. کبھی کبھار کوئی طالب علم کچھ جھوٹ میں پکڑا جائے گا تو اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گے. کبھی کوئی طالب علم شکایت لے کر آئے گا کہ اس نے مجھے گالی دی تو اس کو سمجھانے کی کوشش کی جائے گی. لیکن وہ پورے 2 گھنٹے تربیت نہیں ہو سکتی، ورنہ وہ پھر تعلیم رہ جائے گی. اور چونکہ صرف 2 گھنٹے اساتذہ کے پاس رہتے ہیں، اس لیے ان کی کمزوریاں اساتذہ کے پاس نہیں آتی. تو تعلیم میں 90% محنت اساتذہ کی، 10% ماں باپ کی، اور تربیت میں 10% محنت ماں باپ کی اور اساتذہ کی، اور 90% محنت آپ کو کرنی پڑے گی. اس لیے کہ بچے 24 گھنٹے آپ کے ساتھ رہتے ہیں، آپ کے ساتھ کھاتے ہیں، آپ کے ساتھ پیتے ہیں، آپ کے ساتھ اٹھتے ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، آپ کے ساتھ سفر کرتے ہیں. تو بچے آپ کے ساتھ رہتے ہیں تو ان کی کمزوریاں آپ کو معلوم ہوتی ہیں کہ یہ نماز پڑھتا ہے یا نہیں، یہ کھانا کس طرح کھاتا ہے، سنت طریقے کے مطابق عمل کر رہا ہے یا نہیں، اپنے بھائیوں بہنوں کا احترام کرتا ہے یا نہیں. تو تربیت جو ہے بچوں کی کیسی ہوگی، کتنی ہوگی، اس کا پورا مدار ماں باپ پر ہے. اور ماں باپ صحیح تربیت اولاد کی اس وقت کر سکیں گے جب خود ان کی زندگیوں میں دین ہوگا. اگر ان کی زندگیوں میں ہی دین نہیں ہے، وہی اگر جنت والی گاڑی میں نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جہنم والی گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، तो जन्नत की गाड़ी इधर जा रही है, जहन्नम की गाड़ी उधर जा रही है, तो उधर जाने वाली गाड़ी में बैठने वाला आदमी अपनी औलाद को उस गाड़ी में कैसे बिठाएगा कि उधर जाओ। इसलिए माँ बाप को चाहिए कि वो भी उलमा के साथ बैठे, दावत की मेहनत में अपने आप को लगाए और अपनी जिंदगी को दुरुस्त करें, और अपनी जिंदगी को दुरुस्त करके अपनी औलाद की नकलो हरकत को देखें, उनसे प्यार करें, मोहब्बत करें, डांट डपट करके ताल्लुक खराब न करें, बल्कि प्यार मोहब्बत से। तरबियत का अंसुर जो है असल वो प्यार है, तो प्यार मोहब्बत से उनकी तरबियत करने की कोशिश करें। अगर माँ बाप ने ये जिम्मेदारी अदा की तो आज भी बुरे से बुरे माहौल में वली पैदा हो सकता है। और तालीम और तरबियत में एक बहुत बड़ा फर्क यह है कि तालीम के लिए वक्त मुकर्रर होता है, बच्चे शाम को 5 बजे पढ़ने के लिए आएंगे, 7 बजे छुट्टी हो जाएगी, सोमवार मंगल बुध जुमेरा जुमा पढ़ेंगे, शनि चरित्र छुट्टी, रमजान मुबारक में छुट्टी, समर हॉलीडेज आ गई छुट्टी। तालीम के लिए वक्त मुकर्रर होता है, तरबियत के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं। बच्चा जो है 5 साल की उम्र से पहले मकतब में दाखिल नहीं होता। तरबियत कब से शुरू हो जाती है? बच्चा पैदा होते ही तरबियत शुरू हो जाती है। बच्चा पैदा होते ही शरीयत ये कहती है कि तरबियत शुरू कर दो। बच्चा पैदा हुआ, तरबियत का सबसे पहला काम क्या है? नाम रखने से पहले, मिठाई तकसीम करने से पहले, अकीका करने से पहले, सबसे पहला काम ये कि बाएं कान में अजान कहो, बाएं कान में इकामत कहो, तरबियत। बच्चा पैदा होते ही तरबियत शुरू हो जाती है कि उसके कान में डालो अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, ताकि पूरी जिंदगी उसके जहन में यह रहे कि हर चीज से बड़ा अल्लाह है, हर चीज से बड़ा अल्लाह है। अरे अल्लाह के लिए मैं हर चीज को कुर्बान कर सकता हूं, किसी चीज के लिए अल्लाह को कुर्बान नहीं कर सकता। बचपन से ये तरबियत, और ये तरबियत जो है बचपन से शुरू हो जाती है बिल्कुल पैदाइश से, और पैदाइश से शुरू हो जाए। बच्चा जो है 6 महीना जो होता है, 8 महीने का होता है, 2 महीने का होता है, फिर भी जो दीनदार माँ बाप वो क्या करते हैं, उनको पता है कि ये तो 2 साल के बाद बोलेगा, मगर फिर भी कहते हैं कि बेटा अल्लाह बेटा अल्लाह, क्यों करते हैं ये? माँ बाप नहीं समझते कि इसे कुछ समझ में नहीं आता, कि अल्लाह को ये मालूम नहीं था कि बच्चा पैदा होते ही उसके कान में तकबीर अजान कहोगे और इकामत कहोगे, कुछ समझेगा नहीं। नहीं मेरे भाइयों, ये बचपन में जो बात दिल दिमाग ये कानों के जरिए दिल दिमाग में उतारी जाती है वो बड़े होकर बहुत पुख्ता और मजबूत रहती है। इसलिए तरबियत जो उसके लिए कोई टाइम नहीं है। रात को बच्चा सोने के लिए कमरे में जा रहा है, आपने उसकी जो गलती देखी, बेटा जरा इधर आओ और करीब बुलाकर प्यार मोहब्बत से समझाया। स्कूल में आपने कोई गलत काम देख लिया, प्यार से समझाया। रास्ते में कोई गलत काम देख लिया, प्यार से समझाया, फौरन कहा या 2 दिन की बात कहा, समझाओ, प्यार मोहब्बत करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा हजरत हसन या हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को देखा बहुत बचपन में, और देखा कि वहां सदके की खजूरें आई हुई थी, उनमें से उखा रहे हैं, और बहुत छोटे थे, और इतने छोटे थे कि उस वक्त हलाल हराम जायज नाजायज का हुक्म उन पर अल्लाह की तरफ से लागू भी नहीं हुआ था। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन थे। हमारा भी अपना मिजाज क्या होता है आजकल कि अब छोटा है रहने दो ना, अभी नहीं। कभी कभी बीवी कुछ कहती है बच्चे को तो बाप कहता है कि अभी सख्ती मत करो, रहने दो, छोटा है अभी। कभी बाप कुछ कहता है तो बीवी रोकती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन थे और हसन हुसैन से आला दर्जे की मोहब्बत, लेकिन तरबियत को जाने नहीं दिया। एक बच्चे के मुंह में खजूर, वो मजे से खा रहा है, लेकिन फिर भी आपने अपनी शहादत की उंगली डाली मुंह में, और शहादत की मुंह में उंगली डालकर के इस खजूर को निकाल लिया कि सदके का माल मेरे नवासे के लिए खाना जायज नहीं है, और फिर उस छोटी सी उम्र में उसको कहा कि मेरे बेटे इन्ना लाना कुल सदका, हम लोग सदके का माल नहीं खाते, हमारे लिए जायज नहीं है। वो समझ नहीं रहे थे, इतने छोटे थे कि समझ नहीं रहे थे कि ये मसला क्या है कि हम सैयद लोग, हम नबी की आल, हमारे लिए सदके का माल खाना जायज नहीं, लेकिन फिर भी समझाया क्यों? इसे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ रहे थे कि इस वक्त जो बात मैं कह रहा हूं ये बात उसके कानों के जरिए दिल में उतर जाएगी, इससे कि इस वक्त दिल उसका साफ सुथरा है, उसमें कोई गुनाह वाली बात नहीं है, और ये पुख्ता हो जाएगी। तो माँ बाप को चाहिए कि हर वक्त तरबियत करें। میں میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت کے بہت سارے واقعات ہیں، تو ایسے وقت میں انہوں نے مجھے ایسی باتیں کہی کہ میں کچھ سمجھا نہیں کہ وہ کیا کہہ گئے اس وقت جب انہوں نے مجھے کہی، لیکن بعد میں ان باتوں سے مجھے بے انتہا فائدہ ہوا. میں بطور مثال کے طلبا کو سمجھاتا ہوں کہ میں نے سب سے پہلے سال ترائی پڑھائی تو 15 سال کی عمر تھی، اور جب پہلی مرتبہ ترائی پڑھاتے ہیں اور بچے ہوتے ہیں تو دل ایسا کرتا ہے کہ پورے رمضان میں گندگی نہیں جانی چاہیے، اور بہت خوشی ہوتی ہے کہ میری بالکل کلین ترائی ہوئی. تو 25, 26, 27 رمضان تک میری غلطی نہیں ہوئی، اور میرے سب ساتھیوں کی غلطی آ گئی، اور میں بہت خوش ہو رہا تھا کہ جب رمضان پورا ہو جائے گا تو میں میرے ساتھیوں کے اوپر فائق رہوں گا، اس لیے کہ میری غلطی نہیں ہوئی. اور 25, 26, 27 رمضان کو میری ترائی میں غلطی ہوئی. مجھے تو بہت دکھ ہوا، اور اس دکھ کے ساتھ یہ خیال آیا کہ آج ابا میری سرزنش کریں گے ترائی کے بعد کہ تم نے یاد نہیں کیا اچھی طرح، تمہاری آج غلطی ہوئی. تو تراوی کے بعد جب ہم دونوں باپ بیٹے نکلے تو دونوں ساتھ چل رہے تھے، اور میں انتظار ہی میں تھا کہ اب کچھ مجھے ڈانٹیں گے، کچھ کہیں گے، قرآن تو انہوں نے یاد نہیں کیا. تو رک گئے جب سب ہم دو ہی اکیلے رہ گئے، اور میری طرف دیکھ کر کہا کہ بیٹا آج تمہاری تراوی میں غلطی ہوئی تو مجھے بہت خوشی ہوئی. اور میری عمر 15 سال کی تھی. یہ عرب کیا ہے، کبر کیا ہے، ریا کیا ہے، اخلاص کیا ہے، توازو کیا ہے، میں کچھ نہیں جانتا تھا. لیکن انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ سمجھے یا نہیں، انہوں نے میری تربیت اس وقت کہا بیٹا مجھے بہت خوشی ہوئی. اب میں حیرت میں کہ مجھے ایسے ہی چھیڑ رہے ہیں کہ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ تو کچا نہیں کر گیا، ایسا کچھ کہیں گے اب. لیکن نہیں، بیٹا مجھے بہت خوشی ہوئی، تمہیں بتایا کیوں بہت خوشی ہوئی. پھر انہوں نے فرمایا کہ تیری غلطی نہیں، میری اخیری اشرے میں پہنچ کر میرے دل میں یہ خیال آنے لگا کہ اگر میرے بیٹے کی غلطی نہیں جائے گی تو یہ کمر میں مبتلا ہو جائے گا کہ میں کچھ ہوں. تو آج تمہاری غلطی گئی تو جو تم بڑائی میں آنے والے تھے اس سے بچ گئی، اس سے میں بہت خوش ہوں. میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کہہ کیا رہے ہیں. لیکن الحمدللہ بعد میں جب عمر ہوئی اور کچھ تھوڑی بہت بزرگوں کی برکت سے اور اساتذہ کی برکت سے سوجھ بوجھ آئی تو سمجھ میں آیا کہ ابا کیا کہنا چاہ رہے تھے. تو تربیت جو ہے وہ بچپن سے ہو، اور اب میں ختم کر رہا ہوں، بچپن سے تربیت ہو. اور جب تعلیم اور تربیت دونوں مضبوط ہو جاتی ہیں، دیکھو خیال رکھو، تعلیم اور تربیت دونوں چاہیے. اور مثال میں کیا کہہ گیا ہوں کہ تعلیم راستہ ہے اور تربیت کار ہے. تو اگر راستہ ہی معلوم نہیں تو گاڑی چلے گی کیسے؟ تو اگر کسی کی تربیت ہو جائے مگر تعلیم نہ ہو تو بھی پھر. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بچپن میں ان کے پاس تعلیم نہیں ہوتی اور تربیت بھی نہیں، پھر وہ اللہ کے راستے میں چلے جاتے ہیں، اور دعوت کے نتیجے میں ان کی تربیت ہوتی ہے، لیکن تربیت ہو جاتی ہے، راستہ معلوم نہیں ہوتا ان کو، یا راستہ ان کو جو نظر آتا ہے وہ غلط راستہ ہے، اس لیے کہ تعلیم ان کی صحیح نہیں، علم صحیح نہیں. تو اگر تعلیم ہے اور تربیت نہیں ہے تو بھی منزل تک نہیں پہنچ سکے گا، اور اگر تربیت ہے مگر تعلیم نہیں ہے تو بھی منزل تک نہیں پہنچ سکے گا. تو تعلیم بھی کرنی ہے، تربیت بھی کرنی ہے. اگر تعلیم اور تربیت دونوں ہوگی تو پھر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوں گے، پھر امام بخاری پیدا ہوں گے، پھر امام مسلم پیدا ہوں گے، پھر شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوں گے، پھر مولانا الیاس صاحب پیدا ہوں گے، پھر شیخ عبد الحسن علی مدنی پیدا ہوں گے، پھر شاہ ولی اللہ پیدا ہوں گے، پھر امام ابو حنیفہ پیدا ہوں گے رحمہم اللہ تعالی. تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ عرض کر کے ختم کرتا ہوں. آپ حضرات سب جانتے ہیں کہ ماں نے تعلیم بھی ٹھوس دی تھی، اعلیٰ درجے کی تعلیم کی، یہ حرام یہ حلال، یہ جائز یہ ناجائز، اور تربیت بھی کی تھی کہ اللہ کے حکم پر عمل کرنے سے نقصان کبھی نہیں ہوتا، فائدہ ہی ہوتا ہے، اور اللہ کی نافرمانی کرنے میں فائدہ کبھی نہیں ہوتا، نقصان ہی ہوتا ہے. اس لیے بیٹا ہمیشہ نفع نقصان کو مت دیکھنا، اللہ کی فرما برداری کو دیکھنا. اور یہ تربیت کی تھی، اور سفر پہ روانہ کر دیا، اور ان کا جو اوپر کا جبہ تھا یا کرتا تھا اس کی آستین میں یہاں بغل کے نیچے درہم دینار جو ہے وہ کر کے رکھے تھے تاکہ کسی کو چیک کرے تو بھی نظر نہ آئے تھے، وغیرہ میں بینڈٹس چور ڈاکو ہوتے تھے تو یہاں تھے وہ ایسے. تو جب डाकुओं ने हमला किया काफिले के ऊपर, तो जिस किसी को पूछते हैं वो छुपाने की कोशिश करता है। इनकी जब बारी आई, मुन्ने मुन्ने से थे, तो इनसे पूछा कि बेटा तुम्हारे पास कुछ है? तो कहा यहां है। कहा क्या है? तो इतने दीनार है मेरे पास, बहुत बड़ी रकम, इतने दीनार है। कहा इतने दीनार है? तो कहा कि कहां है? तो कहा कि यहां है। तो इनको बहुत ताज्जुब हुआ, चोरों को डाकुओं को। तो वो सरदार के पास ले गई। जब सरदार के पास ले गई तो सरदार ने पूछा कि बेटा तुम्हारे पास क्या है? तो कहा कि इतने दीनार है, कहां है? तो कहा मेरी वालिदा ने यहां सिया हुआ है। तो कहा कि कुर्ता उतार, कुर्ता उतारा और उसमें से खोल करके देखा तो उसमें से दीनार निकले इतने ज्यादा। तो कहा बेटा तुमने सच क्यों कहा? तो उन्होंने कहा कि मेरी वालिदा ने मुझे ये सिखाया है कि जो अल्लाह के हुक्म को पूरा करता है वो कभी नुकसान में नहीं पड़ता, और जो अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी करता है वो बजाहिर नफा नजर आएगा मगर वो नुकसान में पड़ेगा। तो मैं अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए झूठ से बच रहा हूं। देखो अब बजाहिर ऐसा ही नजर आ रहा था कि सच बोलने जाएंगे तो ये दीनार चले जाएंगे और झूठ बोलेंगे तो ये दीनार बच जाएंगे। तो झूठ बोलने में फायदा, सच बोलने में नुकसान। लेकिन उनका जहन बना हुआ था कि अल्लाह की फरमा बरदारी में फायदा और अल्लाह की नाफरमानी में नुकसान। फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि सरदार ने कहा कि बेटा ये दीनार तुम अपने पास ही रखो, और अपने सब चेलों को बुलाया और चेलों को बुला करके ये कहा कि मैं तो इस काम से अब तौबा कर रहा हूं। छोटे से बच्चे के अंदर अल्लाह की फरमा बरदारी का इतना जज्बा, मैं तो तौबा कर रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि आप हमारे चोरी में सरदार थे, तौबा में भी आप हमारे सरदार, हम भी सब तौबा करते हैं। सबने तौबा की और सरदार ने यह कहा कि जिस जिस का माल जहां जहां से छीना है वापस करो। तो पूरे काफिले का सामान भी लौटाया गया। तो देखो तालीम और तरबियत से ही होती है, तो बच्चा दीन पर चलता भी है और दूसरों के लिए हादी भी बनता है, हिदायत का जरिया बनता है। इसलिए मेरे भाइयों आज से अपनी औलाद की फिक्र लेकर यहां से उठना है, और जिनकी भी शादियां नहीं हुई, जिनके यहां अभी औलाद नहीं है, वो भी इरादा करो कि आज से हमें इंशाल्लाह जब हमारी औलाद होगी तो हम उनकी सही उनको सही तालीम देंगे, उनकी सही तरबियत करेंगे। और जो उस मरहले पर पहुंच गए कि उनकी औलाद अब बड़ी हो गई है, तो अभी भी जितनी तालीम दे सके, तरबियत दे सके प्यार मोहब्बत से, उसकी कोशिश करो और अपने नवासों और पोतों की तालीम और तरबियत की फिक्र करो। अल्लाह ताला शानहू मुझे आपको अमल की तौफीक दे। दावत इल्लाह के लिए अपना वक्त फारिग करो, उलमा के पास बैठो और उलमा से फायदा उठाओ, और मशाइख के पास जाओ उनसे भी फायदा उठाओ। अल्लाह ताला शानहू इस मदरसे में और इस मस्जिद में और इसके तहत होने वाले जितने काम हैं उनमें बहुत बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला आज जो जो हाजिर हुए हैं हाजरीन में से हरेक को बहुत बरकत से नवाजे, और जो बच्चे हाजिर हो रहे हैं अल्लाह ताला शानहू उन्हें भी दिल की आप कबूल फरमाए, मौत तक उनके सीनों में कुरान को महफूज रखे और उन्हें उलमाए रब्बानियों में शामिल फरमाए। और यहां जो दीनी जिद्दोजहद हो रही है पूरे मुल्क में, अल्लाह ताला पूरे आलम की हिदायत के लिए इस जिद्दोजहद को कबूल करे। और जो उलमा यहां तालीमी सिलसिले के लिए कोशिशों में लगे हुए हैं, जो इदारे तालीमी सिलसिले के लिए कोशिशों में लगे हुए हैं, अल्लाह ताला शानहू उनकी नुसरत के लिए हम सबको तौफीक दे, और अल्लाह ताला इनकी मेहनतों को बारावर फरमाए, और जल्द अज जल्द अल्लाह ताला शानहू बहुत ज्यादा फैज वाले मदारिस को कायम फरमा दे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिही व असहाबिही अजमईन।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك. اللهم لا تؤمنا مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تهتك عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجة الجنة جنة الخلد. اللهم إنا نسألك الرضا بالقضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. اللهم إنا نعوذ بك من ضراء مضرة ومن فتنة مذلة. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اجمع كلمتهم على الحق ووحد صفوفهم. اللهم أنت بإخواننا المسلمين المظلومين في كل مكان. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم انكر لهم ولا تنكر عليهم. اللهم زدهم ولا تنقصهم ولا تسلط عليهم من لا يرحمهم ولا يخافك فيهم. اللهم احفظ الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى المبارك واجعل اللهم آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا مقبولا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقيم حدوده. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وهمومنا وقائدنا وسائقنا إلى جنات النعيم. اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا غما إلا كشفته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أنتنا على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين.